बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दीनो दानिश के साथ मंजूरुल हसन आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, ये प्रोग्राम रमज़ानुल मुबारक की मुनासबत से तरतीब दिया गया है। इसमें हम इबादात पर गुफ्तगू कर रहे हैं। नाज़रीन, गांधी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। गांधी साहब, खुश आमदीद आपको। गांधी साहब, हम गुफ्तगू कर रहे थे अल्लाह ताला के इंसान के साथ ताल्लुक के पहलू से, कि इंसान का अपने परवरदिगार के साथ क्या ताल्लुक है। इसमें आपने गुज़श्ता नशिस्त में मुख्तलिफ पहलुओं की वजाहत की, थोड़ा सा इस बारे में इरशाद फरमाइएगा कि इंसान का जो अपने परवरदिगार के साथ ताल्लुक है, उसमें हम देखते हैं कि हिंदू भी परस्तिश करता है, ईसाई भी परस्तिश करता है, यहूदी भी करता है, दुआ व मुनाजात भी करते हैं, ये सारे और भी जितने मजाहब हैं उनमें अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक का इजहार किया जाता है। तो इसमें मुसलमान के इजहार ताल्लुक में इजहार और एक गैर मुस्लिम के इजहार ताल्लुक और परस्तिश में क्या फर्क है?
ताल्लुक का इजहार तो हर शख्स करेगा, यानी खुदा के साथ जब हम एक ताल्लुक महसूस करते हैं तो मज़हब कोई भी हो, इंसान है, इंसान की हैसियत से ताल्लुकात के इजहार के असालीब तलाश करेंगे। वो हिंदू भी करेगा, वो मसीही भी करेगा, वो हर शख्स करेगा। अल्लाह ताला ने अम्बिया अलैहिस्सलाम के ज़रिए से इस इजहार को वो सूरत दे दी है जो इसकी बेहतरीन सूरत हो सकती है। यानी हम ताल्लुकात का इजहार अपनी ज़िंदगी के बाकी मामलात में भी करते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसकी तहजीब करते चले जाते हैं। ये जिसको हम कहते हैं कि फ़लाँ आदमी बड़ा महज़्ज़ब है, फ़लाँ आदमी बहुत तालीम याफ्ता है, तो क्या चीज़ होती है तहजीब? यही है कि जो आपके जज्बात हैं, जो आपके एहसास हैं, जो दाखिली कैफियात आप महसूस करते हैं, जब आप उनका इजहार करते हैं तो इजहार के असालीब बड़े शाइस्ता हो जाते हैं। यानी ऐसे असालीब होते हैं कि उनको देखने के बाद आदमी ये महसूस करता है कि यही वो उसलूब है जिसके साथ इस ताल्लुक का इजहार होना चाहिए था। तो अल्लाह ताला ने जो मामला किया वो ये नहीं है पैदा की है, नहीं, दाखिली कैफियात तो आपके अंदर इंसान होने की हैसियत से ज़ुहूर पज़ीर हो जाती हैं, फिर उन दाखिली कैफियात के इजहार के असालीब भी आप इंसान की हैसियत से तलाश करते रहते हैं और नए नए असालीब ईजाद भी करते रहते हैं। उन असालीब को एक ऐसी सूरत दे दी जाए कि जिसमें कोई खराबी ना रहे, जो इंतहाई तहजीब याफ्ता इंसान के असालीब बन जाए, जिनमें उस ताल्लुक को इस तरह जाहिर किया जाए कि वह एक कामिल इजहार बन सके। यानी शायरी में, अदब में, आर्ट में क्या करते हैं आप? दाखली कैफियत तो वही होती है। एक मुसव्विर क्या करता है? वो उस दाखली आपकी कैफियत को तस्वीर में इस तरीके से ढाल देता है कि उसका कामिल तरीन इजहार बन जाता है। एक आला दर्जे का शायर क्या करता है? अदीब क्या करता है? मैं आप सब दुनिया में गुजरते हैं और बहुत सी चीजों को महसूस करते हैं, लेकिन वो ऐसे असालीब उसको दे देता है कि जो चीजें हम महसूस कर रहे होते हैं वो आखिरी सूरत में ज़हूर पज़ीर हो जाती हैं और फिर हमें मुतासर करती हैं। यानी दाखली कैफियत हमारे अंदर मौजूद होती है, वो हमारी दाखली कैफियत को एक सूरत देता है। ये सूरत कभी अल्फाज में देता है, कभी अपने मुंह कलम से देता है। बिल्कुल इसी तरीके से दुनिया के अंदर इंसान ने अपने परवरदिगार से ताल्लुक पैदा करने के जो असालीब ईजाद किए हैं, उन्हें तहजीब करके, उनकी तराश खराश करके, उनको एक मुनासिब तरतीब देकर अल्लाह ताला ने नमाज की सूरत दे दी है, रोजे की सूरत दे देती है, दूसरी सूरतों की दे दी है। इसमें इफरात तफरीत खत्म की गई है। इंसान का मामला यह है कि वो जब कोई काम करता है तो कभी बहुत पीछे रह जाता है, कभी बहुत आगे बढ़ जाता है। उसको एक तवाज़ुन के साथ ऐसी जगह पर ले आना कि जहां बात भी पूरी हो जाए और उसके अंदर कोई चीज मशक्कत का बायस भी ना बने, ये अल्लाह ही कर सकता है। अल्लाह ताला ने अपने दीन के मामले में भी ये बात बयान की है और दुनिया के अमूमी कानून में भी ये बयान की है कि उसने हर चीज में एक मीज़ान रख दी है। तो ये फरमाया कि अल्लाह तत्गौ फिल मीज़ान, तुम भी इस मीज़ान में कोई खलल न डाला करो। ये जो मीज़ान में खलल न डालने का अमल है, ये जिस तरह तोलने की तराजू के मामले में होता है, बिल्कुल उसी तरीके से अफकार, ख्यालात, जज्बात और दाखिली कैफियात के इजहार में भी होता है। आप देखते नहीं है कि एक आदमी माँ के साथ इजहार मोहब्बत कर रहा होता है, पांव में बैठा हुआ होता है या और कोई इस तरह का तरीका इख्तियार करता है, तो बाज़ औक़ात हम ये कहते हैं कि नहीं, ये कुछ हदूद से मुतजाविज़ हो गया मामला। तो हदूद से मुतजाविज होना भी इंसान के साथ है और हदूद से बहुत पीछे रह जाना भी इंसान के साथ होता है, जिसको इफरात तफरीत से ताबीर किया जाता है। तो अंबिया ने इस इफरात तफरीत को खत्म कर दिया। फिर ये कि इंसान के बाद ख्यालात व अफकार में खराबी पैदा हो जाती है, चुनाचे शिर्क की बात सूरतें पैदा हो जाती हैं, उनसे उसको बिल्कुल पाकिजा बना दिया, सही तौहीद की बुनियाद पर अजकार मुकर्रर कर दिए। तो इल्म की इस्लाह की, अमल की इस्लाह की, उनकी तहजीब की, उनके अंदर एक तरतीब पैदा की, उस तरतीब में हुस्न रखा और फिर उसको इबादत की सूरत दे दी। तो ये काम अंबिया अलैहिस्सलाम ने किया है और मोहम्मद रसूलुल्लाह के जरिए से ये काम चूंकि बिल्कुल आखिरी सूरत में हो गया, कर दिया गया है। इसमें अदना दर्जे की अब किसी मुदाखलत का इंसानी तौर पर काम इमकान बाकी नहीं रहा। जैसे रिसालत में आप ने हमें नमाज पढ़ना सिखाई, जैसे रोजा रखना सिखाया, यानी जो पहले से नमाज रोजा चला आ रहा था उसकी तहजीब करके उसको जिस तरीके से मुंतकिल किया है, वो बैन ही उसी तरह हम तक पहुंच गया है। तो इस वजह وجہ سے ہم اس بارے میں مجبور ہیں، اپنے اس ضرورت کے لحاظ سے مجبور ہیں کہ اس جگہ سے اس کو لے، یہاں یہ اپنی آخری اپنی کامل ترین صورت میں موجود ہے.
یعنی اس میں ابھی آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، انبیاء کا ذکر کیا، تو انبیاء کیسے اظہار کرتے تھے اپنے پروردگار اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا، پروردگار کے ساتھ تعلق کا؟ یعنی وہ بہت زیادہ رکوع و سجود کرتے تھے، ہر وقت اللہ کے حضور میں دعا و مناجات کرتے تھے، یعنی کیا مختلف طریقہ تھا؟
نہیں، طریقہ تو یہی تھا. دیکھیے، انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے جو رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے. انبیاء علیہ السلام کے اس طریقے میں اگر کہیں خرابی پیدا ہو گئی تھی تو اس کو دور کر دیا، یعنی انسانوں نے کوئی خرابی پیدا کر دی تھی. اگر کسی جگہ موجودہ زمانے کے حالات کے لحاظ سے اس میں کچھ تخفیف کی ضرورت تھی تو وہ کر دی گئی ہے. یعنی یہ معاملات تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں. باقی انبیاء کا طریقہ بھی نماز پڑھنے کا یہی رہا ہے، روزے رکھنے کا یہی رہا ہے، اسی طریقے سے وہ تمام عبادات انجام دیتے رہے ہیں. رہ گئی یہ بات کہ اس کی مقدار کیا رہی ہے، تو مقدار کے معاملے میں بھی انبیاء علیہ السلام ہمیشہ ایک متوازن جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی جس اسکیم پر برپا کیا ہے، انبیاء علیہ السلام کبھی اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے. اس اسکیم میں انسان کے پورے پوٹینشیل کا ظہور ہونا ہے. یعنی انسان نے دنیا کے اندر معاش کی جدوجہد بھی کرنی ہے، اس نے اپنے سیاسی نظم کو بھی چلانا ہے، اس نے اپنے تہذیبی اور تمدنی سفر کو بھی آگے لے کے چلنا ہے، اس نے حالات کے لحاظ سے اپنی ضروریات بھی پوری کرنی ہے، نئی نئی ایجادات بھی ہونی ہے اور نئے نئے اسالیب بھی وجود میں آنے ہیں. انسان کے اندر آرٹ کی صلاحیت بھی موجود ہے، اس کا بھی ظہور ہونا ہے. وہ ادب کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، لہذا اس کے بھی کچھ نہ کچھ اسالیب تلاش کرے گا. اسی طرح انسان جو دنیا میں جدوجہد کر رہا ہوتا ہے، اس سے بعض ضرورتیں اس طرح کی متعلق ہو جاتی ہیں کہ جو بہت آگے بڑھ کر ان ضرورتوں کو پورا کرنے، بلکہ انسان کے اندر چونکہ جمالیات کی حس دی گئی ہے، اس کی تسکین تک اس کو لے جاتی ہیں. تو ان تمام معاملات کے لیے وقت بھی چاہیے، مشغولیت بھی چاہیے، تعلق بھی چاہیے. اس کے اندر توازن پیدا کر کے انسان کو زندگی بسر کرنی ہے. اسے اپنی ماں کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں، باپ کے بھی ادا کرنے ہیں، معاشرے کے بھی ادا کرنے ہیں. میاں بیوی نے بھی اپنے تعلقات کو ایک خاص سطح پہ استوار رکھنا ہے. جو جذبات و احساسات انسان کے اندر دیے گئے ہیں، اس کا بھی اظہار ہونا ہے. انسان کی کچھ ضرورتیں ہیں، جبلی ضرورتیں ہیں، اس نے کھانا ہے، اس نے پینا ہے، اس نے تفریح کرنی ہے، ان کو بھی اس نے پورا کرنا ہے. ان کے اندر اس نے اپنے رب کو بھی یاد رکھنا ہے. تو یہ پورا کا پورا جو نظام ہے، ان کے اندر اس نے اپنے رب کو بھی یاد رکھنا ہے، ان سے ہٹ کے تو نہیں رکھے گا. تو اس وجہ سے انبیاء علیہ السلام کے ہاں جو عبادت کی مقدار ہے، وہ اپنی اس پوری اسکیم کے لحاظ ہی سے رہی ہے، اور تمام انبیاء نے اسی کو اختیار کیا ہے. چنانچہ خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ایک روایت نسبت کی گئی ہے، اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہمارے بھی پانچ ہی اوقات ہیں عبادت کے، انبیاء علیہ السلام کے بھی پانچ ہی اوقات رہے ہیں. انہی اوقات میں وہ بھی عبادت کرتے رہے، انہی اوقات میں ہم بھی عبادت کرتے ہیں. اس میں کوئی تبدیلی اللہ تعالیٰ نے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بھی نہیں کہی ہے. بڑی مشہور روایت ہے ابو داؤد کی، جس میں سیدنا جبریل نے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوقات کی تعین کے بارے میں بعض چیزیں بتائی ہیں. اس موقع پر یہ کہا کہ اب میں نے ان اوقات کو بالکل ٹھیک اس طرح واضح کر دیا ہے جس طرح یہ تمام انبیاء کے ہم موجود رہے ہیں.
بالکل صحیح. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اپنے معمول میں کس طرح اس کا التزام کرتے تھے؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید نے یہ بتا دیا ہے کہ پانچ نمازیں تو آپ پر وہی فرض تھی جو ہم پر بھی فرض ہے. یعنی جس طریقے سے ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں، ہم ظہر کی نماز، مغرب کی نماز پڑھتے ہیں، عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، آپ بھی ایسے ہی پڑھتے تھے. یہ نمازیں آپ پر بھی لازم تھیں، یہ آپ نے اپنے ماننے والوں پر بھی لازم کی ہیں. ان نمازوں کے ہی جس کو تہجد کی نماز سے تعبیر کیا جاتا ہے. گویا ہم پر پانچ نمازیں فرض تھیں، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چھ نمازیں فرض تھیں. تہجد کی نماز فجر سے پہلے پڑھی جاتی ہے، یعنی آپ عشاء کے بعد اور فجر سے پہلے یہ نماز ادا کرتے ہیں. یہ ہمارے لیے تو اب ایک نفل نماز ہے، لیکن رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اسی طرح ادا کرنے کے پابند تھے جس طرح ہم پانچ نمازیں ادا کرنے کے پابند ہیں. تو آپ ان پانچ نمازوں کا بھی اہتمام کرتے تھے اور تہجد کی نماز کا بھی اہتمام کرتے تھے. تہجد کی نماز کبھی تین رکعت، کبھی پانچ رکعت، کبھی سات رکعت، کبھی نو رکعت، کبھی اس سے بھی زیادہ 11 رکعت 13 رکعت تک بھی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. تو یہ تو آپ کا ایک معمول تھا. اس کے ساتھ قرآن نے ایک اصول بیان کیا ہے. وہ اصول یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو فرض کر دیتے ہیں تو فرض تو وہ اللہ تعالیٰ نے جتنی کی ہے اتنی ہوتی ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی، اس میں کوئی بیشی نہیں ہو سکتی. لیکن ہر نیکی کا کام، ہاں وہ عبادت ہی کا کیوں نہ ہو، آپ اسے اپنی طرف سے اپنے شوق سے بھی کر سکتے ہیں. قرآن نے اس کو بیان کیا کہ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. اگر کوئی شخص کوئی نیکی کا کام اپنی طرف سے آگے بڑھ کے کرتا ہے، یعنی اللہ نے تو اتنا فرض کیا تھا لیکن آگے بڑھ کے کرتا ہے. مثال اس کی لے لیجئے کہ ہم پر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض کی ہے، یہ بتایا ہے کہ اتنے فیصد آپ اللہ کی راہ میں لازمن دے دیں گے. یہ تو لازمن ہے, ہمیں دینے ہیں, لیکن اس کے بعد ترغیب دی ہے کہ اپنے شوق سے آدمی کو اللہ کی راہ میں مزید بھی خرچ کرنا چاہیے. تو بالکل اسی طریقے سے جو فرض عبادت ہے وہ تو حضور پر بھی اتنی تھی, جیسے میں نے عرض کیا ہم پر بھی اتنی تھی سوائے ایک تہجد کی نماز کے, لیکن اس کے بعد آپ اپنے شوق سے بھی نوافل کا اہتمام کرتے تھے. تو جو شوق سے نوافل کا اہتمام کرتے تھے وہ وہی ہیں جن کو ہم سنت سے تعبیر کرتے ہیں. یہ جو سنت ہے یہ اپنی حقیقت کے لحاظ سے نفل نمازیں ہیں, جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالعموم پڑھا کرتے تھے ان کو سنت موقع کہا جاتا ہے, اور جو بالعموم نہیں پڑھتے تھے یا جو آپ نے نہیں پڑھی اور کسی کو بتا دیا ہے ان کو سنت غیر موقع کہا جاتا ہے. تو یہ نوافل ہیں, چنانچہ مسلمانوں کے وہاں پوری طرح وہ پوری کی پوری روایت محفوظ ہے جو حضور سے ہم کو منتقل ہوئی ہے. یعنی فرض نماز جو آپ نے ہم پر لازم کی وہ تو بہرحال ایک سنت کے طور پر جاری کر دی گئی, اس کے ساتھ حضور جو نماز پڑھا کرتے تھے نفل نماز کے طور پر وہ ہم مسلمانوں کے عام طور پر پہلے پڑھتے تھے, اتنی بعد میں پڑھتے تھے, کسی نماز سے پہلے پڑھتے تھے اور کسی نماز سے پہلے نہیں پڑھتے تھے, اس سب سے مسلمان باقی تھے.
عامر صاحب, پروگرام کا سلسلہ بھی جاری ہے, دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین. عامر صاحب, یہ فرمائیے گا کہ ہم لوگوں کے شب و روز ایک طرح سے کہنا چاہیے گناہوں میں گزرتے ہیں, اور اکثر دیکھا ہے کہ لوگ اس میں یہ گفتگو کرتے ہیں کہ گناہ کی زندگی گزار دی ہے, کوئی معافی کی تلافی کی گنجائش ہے اور اس کی کیا حد ہے؟
اللہ تعالیٰ نے گناہوں کی معافی کا ایک پورا قانون قرآن مجید میں بیان کر دیا ہے. یہ بات بتا دی ہے کہ بڑے سے بڑا گناہ بھی اگر کسی آدمی سے سرزد ہو جاتا ہے تو اسے فوراً اپنے رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے کہ جب گناہ کر کے آدمی میری طرف رجوع کرے گا تو میں اس کے گناہ کو معاف کر دوں گا, لیکن فوراً رجوع کرنا چاہیے. یعنی گناہ جب بھی انسان سے ہوتا ہے تو کوئی جذبہ ہے جو اس پر غلبہ پا لیتا ہے, جب وہ اپنے اس جذبے کے سے مغلوب ہو کر گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے تو لازماً اس کیفیت سے باہر آتا ہے. کیفیت سے باہر آنے کے بعد جب ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ وہ سوچتا ہے تو اس کو معلوم ہو جاتا ہے, اس کا ضمیر بھی اس کو بتا دیتا ہے کہ اس نے غلطی کی ہے. اس موقع پر آدمی کو فوراً اپنے پروردگار کی طرف لوٹانا چاہیے. تو جو آدمی فوراً پروردگار کی طرف لوٹاتا ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بڑے سے بڑا گناہ بھی اس نے کیا ہے تو میں اسے معاف کر دوں گا. لیکن گناہوں کی دو نوعیتیں ہیں. ایک گناہ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق ہے, مثال کے طور پر نماز نہیں پڑھی ہے, مثال کے طور پر آدمی نے بدکاری کا ارتکاب کر لیا ہے. یہ گناہ وہ ہیں کہ جو پروردگار نے گناہ قرار دیے ہیں. اور پروردگار کے ساتھ تعلق کے حوالے سے گناہ قرار پاتے ہیں, ان میں تو یہ کافی ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی.
دوسری بات کا پہلے جو بدکاری کا تعلق ہے وہ تو انسانی معاشرے ہی سے ایک طرح سے متعلق ہوتا ہے.
دیکھیے, بات یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ کسی نے کسی کی مرضی کے خلاف اس کے ساتھ اس طرح کے کسی معاملے کا ارتکاب کیا ہے تو یہ, لیکن جہاں تک بدکاری رضامندی کے ساتھ بدکاری کا تعلق ہے اور اسی کو بدکاری یا زنا سے تعبیر کیا جاتا ہے, یہ خدا نے گناہ قرار دیا ہے. جب خدا نے گناہ قرار دیا ہے تو ہم خدا سے معافی مانگیں گے, اور خدا ہی
اللہ تعالیٰ نے جائز صنفی تعلق کی اجازت دی ہوئی ہے نکاح کی صورت میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے ایک جائز تعلق,
یعنی اس میں باہمی رضامندی کے ساتھ ایک معاملہ ہوا ہے تو اللہ کا گناہ ہو گیا ہے. اللہ کا گناہ ہوا ہے تو آپ معافی مانگ لیں گے, لیکن اگر کسی بندے کے ساتھ زیادتی ہو گئی, اس کا کوئی حق تلف ہو گیا ہے, یعنی اسم جس کو کہتے ہیں عربی زبان میں, اس میں یہ ہے کہ آپ نے حق تلف کر دیا. بغی جس کو کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کر دی, آپ نے ملاوٹ کر دی ہے, آپ نے کم تول دیا ہے, آپ نے کسی کی زمین ہتھیا لی ہے, آپ نے کسی کو جھوٹ بول کر دھوکہ دیا ہے. یہ ہے کہ جس میں دوسرے کا حق تلف ہو گیا ہے یا دوسرے کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے, تو اس میں پھر تنہا یہ کافی نہیں ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے, آپ کو اس کی تلافی بھی کرنی چاہیے. یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ نے کسی کی زمین ہتھیا لی, زمین پر تو آپ قبضہ کیے ہوئے ہیں اور اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں, آپ کو زمین چھوڑنی ہوگی. آپ نے کسی کو کم تول دیا ہے تو اس کا پورا کرنا ہوگا. اس وجہ سے یہ معاملہ بڑی سنگینی اختیار کر لیتا ہے, یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کی ناراضی ہوتی ہے, اس کو بھی دور کرنے کے لیے آدمی کو معافی مانگنی ہے, اور بندے کا حق تلف ہو گیا ہے اس کو بھی راضی کرنا پڑے گا.
لیکن جن گناہوں میں بندے کا حق جو ہے وہ واپس نہیں کیا جا سکتا, مثال کے طور پر قتل ہو جاتا ہے انسان, اس کے ساتھ تو معاملہ کیا نہیں جا سکتا دوبارہ.
نہیں, اس میں بھی دیکھ ہوتے ہیں, وہاں تو معاملے میں اور بھی زیادہ سنگینی پیدا ہو گئی. مقتول کے اعزاء اقربا کو آپ یہاں راضی کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ معافی تلافی کے ذریعے سے آپ ان کی گرفت سے بچے, اس کے بعد پھر قیامت میں ایک معاملہ پیش ہوگا کہ جس میں آپ کو مقتول کے ساتھ معاملہ کرنا پڑے گا. اسی وجہ سے میں یہ توجہ دلا رہا تھا کہ ایک تو گناہ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہوتے ہیں, تو ان گناہوں کے معاملے میں تو اللہ سے معافی مانگی جاتی ہے, اور وہ گناہ جو انسانوں کے حقوق مانگی جائے گی کیونکہ وہ اللہ کے بھی حقوق ہیں، اور اس کے ساتھ کیونکہ انسانوں کے سے بھی معافی بھی مانگنی ہوگی اور طلاق بھی کرنی ہوگی۔ تو یہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اگر آدمی بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کی فہرست خود بیان کر دی ہے کہ بڑے بڑے گناہ کیا ہیں، تو بڑے بڑے گناہ جن کو کبیرہ گناہ کہا جاتا ہے اگر ان سے آدمی بچنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ضمانت دی ہے قرآن مجید میں کہ الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش نکفر عنہم سیئاتہم، یعنی اگر بڑے بڑے کبیرہ گناہوں سے لوگ بچنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی جو غلطیاں ہوتی ہیں ان کو ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں۔ یعنی یہ جو غلطیاں ہیں یہ اللہ کی عنایت سے ویسے ہی معاف ہو جاتی ہیں کیونکہ انسان نے بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی ہے۔ تو اس کے معاملے میں یہ جہاں تک بڑے بڑے گناہوں کا تعلق ہے ان کی فہرست سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے خود بیان کر دی ہے، وہ کسی وقت ہم زیر بحث لے آئیں گے۔ اس فہرست میں یہ بیان کر دیا گیا ہے کہ وہ کیا چیزیں ہیں کہ جو اللہ کے ہاں کبیرہ گناہ قرار پا جاتی ہیں اور جن کی تلافی انسان کے لیے کرنا ضروری ہے۔ ان میں اگر آپ دیکھیں تو اللہ کے حقوق کے لحاظ سے صرف ایک جرم بیان ہوا ہے اور وہ شرک ہے، باقی 9 چیزیں 10 بڑی چیزیں ہیں، یہ قرآن کے 10 کمانڈمنٹس ہیں، یہ بالکل وہی چیزیں ہیں کم و بیش جو تورات میں بھی اسی عنوان سے 10 کمانڈمنٹ سے بیان ہوئی ہیں اور عام طور پر اسی عنوان سے بیان بھی کی جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان گناہوں کو متعین کرا ہے، باقی تمام جتنے بڑے بڑے جرائم ہیں وہ انسانوں کے حقوق سے متعلق ہیں۔ تو انسانوں کے حقوق کے معاملے میں اور بھی زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ آپ اس کی معافی مانگ لیں۔ تو گناہ ہم سے ہوتے ہیں، ہم بہرحال کمزور لوگ ہیں، جگہ جگہ ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ طریقہ اس کا یہی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اگر ہم سے کوئی گناہ ہو گیا ہے تو پھر ہم اس کی تلافی کر کے دنیا سے رخصت ہوں، اس کی معافی مانگ کر دنیا سے رخصت ہوں۔ جو بندے